ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء او كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور دوستو قران کریم اور احادیث ان دونوں کے وسیع اور گہرے مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام پر تین قسم کے دور آنے والے ہوں گے حضور کے زمانے سے لے کر کے قیامت آئے گا. تین حالات گزریں گے اسلام پر. یہ بات اس طرح سے تو کہیں قرآن میں نہیں لکھی ہے کہ الفاظ بھی یہی ہوں کہ صاحب اسلام پر تین زمانے آئیں گے. حدیث میں بھی کہیں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن تمام آیتوں کو اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر خلاصہ جب نکالتے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام پر تین قسم کے حالات آئیں گے, تین قسم کا معاملہ اسلام کے ساتھ پیش ہوگا. پہلا معاملہ جو ابتدا میں ہوگا, یعنی وہ حضور کے زمانے میں, وہ یہ کہ لوگ اسلام کے ایک ایک چیز کو تعجب, نفرت, حیرت اور ضد کی نظروں سے دیکھیں گے, اور اس وجہ سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں کو مشکلات, مقابلہ آرائی, صفائی, دلائل وغیرہ دینے پڑیں گے. لوگ اسلام کی ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور تعجب کریں گے, یہ کیسا دین ہے, اس میں یہ چیز بھی آ گئی. نیا حکم آئے گا تو لوگ نفرت کے ساتھ دیکھیں گے, یہ کیسا دین ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, تو حلال ہونی چاہیے, اس اسلام نے اس کو حرام کیوں کر دیا ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, جب قرآن کریم نے اعلان کیا وہ جانور جو مردار ہو وہ حرام ہے, حرمت علیک المیتہ, مردار جانور تمہارے لیے حرام کر دیا گیا, والدم اور خون بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا, ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا. جب یہ قرآن نے اعلان کیا تو اعتراض کرنے والوں نے کہا, اعتراض کیا اور اس انداز سے کہ بہت سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے. اعتراض کیا انہوں نے کیا, یہ کیسا عجیب دین ان کا ہے جس دین میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انسان خود جانور کو ذبح کرے گا تو حلال ہے اور اگر اللہ تعالیٰ جانور کو مار دے گا تو حرام ہے. تو خدا کے مارے ہوئے جانور کو کہہ رہا ہے ان کا دین حرام, اور خود اپنے ہاتھ سے جب جانور کو مار دیں گے اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہو گیا. یہ کیسا دین ہے؟ ایک عام انسان جب سوچے گا واقعی سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں اس کو کہہ رہے ہیں یہ حلال ہو گیا, اور اگر خدا نے وہیں سے مار دیا وہ مردار ہو گیا اس کو کہتے ہیں حرام ہو گیا. خدا کے مارا ہوا جانور تو حلال ہونا چاہیے اور انسان کے ہاتھ کا مارا ہوا جانور حرام ہونا چاہیے, مگر اس کا ان کا دین الٹا ہے. یہ ایک مثال ہے اس کی. تو غرض, جب یہ دین اسلام شروع ہوا تو لوگوں کو اس کے ایک ایک چیز پر تعجب, ایک ایک چیز پر نفرت, ایک ایک چیز پر اٹیک, اعتراضات, یہاں تک کہ پورے اسلام ہی پر اعتراضات شروع ہوئے. یہ بات خود حضور نے بھی ارشاد فرمائی, میرا دین اس حال میں شروع ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اس سے تعجب ہو رہا ہے, اس کو نفرتوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کے ایک ایک حکم پر اعتراض کرتے ہیں, ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ جب مسلمانوں کے کسی دینی کام پر مذاق اڑایا جاتا تھا تو قرآن جواب دیتا تھا, تم کیوں ان کا مذاق اڑاتے ہو, بہت جلد جب تمہاری موت ہو جائے گی تم سب میرے پاس آؤ گے, اس وقت واضح ہو جائے گا مذاق اڑائے جانے کے قابل تم تھے یا یہ تھے. یہ پہلا دور تھا. اس دور میں دینی اسلام کے ذمہ داروں کو, دینی اسلام کے اپنانے والوں کو لوگوں کی تان و تشنی کا شکار بھی ہونا پڑا, ان کے ظلم کا شکار بھی ہونا پڑا, ان کے اعتراضات کا شکار بھی ہونا پڑا, ان کو صفائیاں بھی دینی پڑی, اور اس وقت دین پر جمنا کوئی آسان نہیں, بے انتہا زیادہ مشکل تھا. قبول کرنا بھی مشکل, اور قبول کرنے کے بعد پھر اس پر جمنا اور زیادہ مشکل. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان تمام مشکلات کے عالم میں ایک شخص بھی بظاہر ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے لوگوں کے اعتراض کی بنا پر اسلام چھوڑ دیا ہو, یا لوگوں کا ہنسی مذاق اڑانے کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا ہو. یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا تھا, ظلم کی وجہ سے بھی اسلام چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال بہت عجیب سی مثال ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے اسلام قبول کرو, ان بڑے بادشاہوں کے خطوط میں سے ایک خط گیا تھا روم کے بادشاہ کو بھی, اس کو کہتے تھے قیصر, قیصر روم نام تھا اس کا ہرقل. اس کے بعد جو خط گیا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اسلام قبول کرو, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, کسی نبی نے دنیا کے تمام سلاطین کو مخاطب نہیں بنایا, صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مذہب کے ذمہ دار نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب نہیں بنایا, صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی کو حکم بھی نہیں دیا گیا کہ تمام دنیا کے انسانوں کو تم مخاطب بناؤ, کسی نبی کو اللہ نے حکم نہیں دیا, کیونکہ نبی کو بھیجا ہی نہیں گیا ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی مذہب, جتنے باقی دنیا کے مذاہب ہیں, کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارا مذہب والا جو لے کر کے مذہب آیا وہ ساری دنیا کے انسانوں کو لے کر کے آیا, نہ ان کے مذہبوں میں اس کی مثال کوئی ہے, نہ اس کا کوئی ثبوت کہیں ہے, نہ اس مذہب لانے والے نے کوئی دعویٰ کیا ہے جتنے بھی ہیں, سوائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور کو اعلان کروایا گیا, قرآن نے بھی اعلان کیا, اللہ تعالیٰ بھی اعلان کر رہے ہیں, ان سے بھی کہلوایا گیا, بار بار کہو کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہوں, صرف عرب کے لیے نہیں, صرف اپنے دور کے لیے نہیں. تو خیر, اب جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط بھیجا ہے ہرقل کو, یعنی قیصر روم کو, اور اس قیصر روم نے خط تو لیا اور اس میں دیکھا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, اس نے سوچا کہ میں پہلے یہ معلوم کروں گا یہ ہے کون, اس کا تعارف مجھے ہو جانا چاہیے. چنانچہ اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی یہاں دیکھو ملک میں کہیں اس علاقے کے لوگ تو نہیں آئے ہیں, اگر کوئی اس علاقے کا آدمی مل گیا تو اسے بلا کر کے لاؤ, تاکہ میں اس آدمی سے معلومات کروں گا یہ نبی کیسا ہے. گفتگو ہو رہی ہے یہ فلسطین میں, یعنی شام میں, ہرقل جہاں تھا بادشاہ تھا, جہاں روم کی سلطنت چل رہی تھی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور کے سخت ترین دشمنوں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا ہوا تھا, تجارتی قافلہ, بہرحال تو ہاتھ آگے ان کو لایا گیا, قیصر روم کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا. سربراہ ہے ابو سفیان, ابو سفیان اس وقت حضور کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے. تو اب ابو سفیان کو لایا گیا, اس کے ساتھ ان کے باقی لوگ بھی تھے, اور ہرقل نے ان کو سامنے کھڑا کیا, درمیان میں ٹرانسلیٹر کو کھڑا کیا گیا اور اسے کہا ان سے پوچھو تمہارے علاقے میں وہ جو نبی ظاہر ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات کرنی ہیں, تو آپ لوگ صحیح سے جواب دیں گے. ٹرانسلیٹر کہہ رہا ہے اس سے کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, آپ صحیح جواب دیں گے. انہوں نے کہا بالکل صحیح جواب دیں گے. ہرقل چونکہ سمجھدار تھا, بہت ہوشیار تھا, اس نے کہا اس کے آدمی کو پیچھے کھڑا کر دو اور ان سے کہو یہ جو تمہارا سامنے والا تمہارا نمائندہ جواب دے رہا ہے, اگر یہ صحیح صحیح جواب دینا تو تم خاموش رہنا, اگر یہ غلط جواب دینا فوراً پیچھے سے کہنا غلط بول رہا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے. اب یہ سوال کر رہا ہے وہ شخص جس نے نبوت کا اعلان کیا, وہ تمہارے خاندان میں سے ہے تمہارے علاقے میں؟ اس نے کہا جناب ہمارے خاندان ہمارے علاقے میں. تم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہو؟ جی ہاں اچھی طرح سے جانتے ہیں. لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کیا جہاں؟ بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اب تک جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان پر مصیبتیں بھی آئی ہیں کہ بہت مصیبتیں آئی. ان میں سے کوئی شخص اسلام سے واپس پھر گیا؟ کہنے لگا کوئی بھی نہیں پھر آج. عجیب بات ہے, ایک دشمن کے دربار میں دوسرا دشمن تعارف کرا رہا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس طرح خوبیوں کا تعارف ہو رہا ہے. اچھا تمہارا وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ سچ بولتا تھا جھوٹ؟ کہنے لگا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا وہ امانت دار ہے؟ کہنے لگا اس سے بڑا امانت دار ہی کوئی نہیں ہے. اچھا کس بات کا وہ حکم کہتا ہے؟ کیا لگا وہ کہتا ہے نماز پڑھو, پاک دامن رہو, صدقہ کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہی باتیں وہ سناتا ہے. اچھا یہ بتاؤ اس کے دار اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بادشاہ بھی گزرا ہے؟ نے کہا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. خاندان اس کا اچھا خاندان ہے؟ کہا بہت عمدہ خاندان ہے. تمہارے ساتھ لڑائی وڑائی بھی ہوئی؟ کہا ہاں دو چار جنگیں ہو چکی ہیں. ان میں کیا ہوا؟ کہا کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے. اچھا تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کبھی تمہارا کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ کہا لگا ہاں معاہدہ آج کل معاہدہ ہی چل رہا ہے ہمارا, نہ جنگ معاہدہ آج کل ہمارا چل رہا ہے, جنگ آج کل نہیں ہو رہی ہے. کہا وہ جو معاہدہ اس نے کیا اس معاہدے کی اس نے کبھی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا آج تک تو کی نہیں, آئندہ کا بھروسہ نہیں. ابو سفیان کہا بس ایک بات یہ مجھے مل گئی جو میں ان کے ذات کے خلاف کہہ سکا, اور کوئی نہیں مل سکے مجھے. اس میں اس بادشاہ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اسلام قبول کرنے والوں میں سے کوئی شخص واپس چلا گیا؟ اس نے کہا کوئی واپس نہیں گیا. بس یہ نقطہ مجھے سمجھانا تھا. یہ ساری حدیث جو میں واقعہ عرض کر رہا ہوں سیرت کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے, بالکل بخاری شریف کے صفحہ نمبر 3 پر یہ حدیث موجود ہے. ابو سفیان وہاں روم کے بادشاہ کے دربار میں ہے اور روم کا بادشاہ حضور کے متعلق سوالات کر رہا ہے, 10-20 سوالات اس نے کیا, پورا انٹرویو لیا ہے. اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے اعلان کیا تھا وہیں اسی میں کہ بھائی مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عرب میں آئے گا, اور سنو یہ جو باتیں اس نے کہی ہیں اگر یہ باتیں سچ نکلیں تو اس زمین کا مالک آج کے بعد وہی بننے والا ہے. اور اس کے بعد اس نے جملہ یہ بھی کہا ہے اور وہاں بخاری میں موجود ہے حدیث میں, اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس تک پہنچ سکا تو میں اس کے پاؤں کو بوسا دوں گا. اور ایک جگہ لکھا ہوا اگر میں اس تک پہنچ سکا تو اس کے پاؤں سے گرا ہوا پانی میں پی لوں گا. ہم لوگ جب اس کا ترجمہ اگر کبھی یہاں کشمیری لڑکوں کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہم لوگ کو کہتے ہیں کہ یہاں کشمیریوں کے آواز جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں, بڑے معنی خیز. یہاں پرانے زمانے میں ممکن ہے آج بھی ہوتا ہوگا کہیں جب کسی کا بہت زیادہ احترام ظاہر کرتے تو کہتا ہے بو چمچ کھڑ چلے, یہ وہی مفہوم کہہ رہا ہے وہی کہ میں اس کے پاؤں کو دھو کر پیوں گا, بو چمچ کھڑ چلے. خیر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنے آپ کو تان و تشنی کا نشانہ بنا دینا ہے, اسلام قبول کرنے کا مطلب لوگوں کا اعتراضات کا نشانہ بننا ہے, ہنسی مذاق کا نشانہ بننا ہے, نہ صرف اتنا ہی بلکہ ظلم کا نشانہ بننا ہے. اور یہ دور جب گزر گیا اور دور گزرنے کے بعد پھر اگلا دور آنے والا تھا, یہ پہلا دور تھا, اگلا دور آنے والا تھا کہ اسلامی اسلام چاروں طرف. اب اچھا مسلمان بننا جو ہے وہ کریڈٹ لینا ہے, اس پہ تعریفیں ہوں گی, اور اگر کوئی مسلمان اچھا نہیں بنے گا اس پر اعتراضات ہوں گے. یہ اگلا دور تھا, جتنا اچھا مسلمان اتنا ہی قابل تعریف, چاروں طرف سے اس کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھیں گے, عظمت کی نظروں سے دیکھیں گے, کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا اور ہر شخص دیکھ رہا کتنا اچھا مسلمان, جو جتنا اچھا مسلمان اس کو اتنا ہی اچھا تعریفی نظروں سے, تحسین کے نظروں سے, مدح سرائی کی جذبہ کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا تھا. یہ وہ دور ہے جس دور میں اسلامی علوم اور اسلامی مملکتیں وجود میں آ گئی. یہ صحابہ کے زمانے کے بعد یہ دور شروع ہوا ہے اور کئی صدیوں تک یہ دور چلتا رہا کہ جس میں قابل احترام شخصیت کون ہے جو جتنا اچھا مسلمان, قابل احترام شخصیت کون ہے کہ جس کے پاس جتنا اسلامی علم ہے. تو اب آ گیا محدثین کا دور, تو جو جتنا بڑا محدث اتنا ہی قابل اعتماد. آ گیا عبادت گزاروں کا دور, تو جو جتنا زیادہ عبادت گزار اس کو اتنا ہی عظمتوں کی نظروں سے دیکھتے تھے. اب مقابلہ آرائی شروع ہو گئی, کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے, مقابلہ آرائی شروع ہو گئی, کس کو زیادہ حدیثیں یاد ہیں, مقابلہ آرائی شروع ہو گئی, کس کون زیادہ عبادت گزار ہے, مقابلہ شروع ہو گئی, کون زیادہ خیرات کرنے والا ہے, مقابلہ لائی شروع ہو گئی, کون دور دور ملکوں تک اسلام لے کر کے پہنچا. یہ وہ اگلا دور تھا دوسرا والا, جس میں بے دین بننے کے معنی اپنے آپ کو تان و تشنی کا شکار بنا دینا. حضور کے زمانے میں دیندار بننے کے معنی اپنے آپ کو تان و تشنی کا شکار بنا دینا, لیکن بعد کا دور آ گیا وہ کہ جس میں بے دین ہونے کے معنی تان و تشنی کا شکار بنا دینا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے, نماز ہی نہیں پڑھتا, تو آدمی رہ نہیں پاتا تھا مسلمان سوسائٹی میں بے نمازی بن کر. سب لوگ کہتے ہیں یہ کیسا انسان ہے, حرام دولت ان کے گھر میں ہے, تو وہ بالکل اچھوت بن جاتا تھا جس کے گھر میں حرام دولت, اس کو گھر میں کوئی جانے کو تیار نہیں, کہ صاحب اس کے گھر میں حرام دولت ہے ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر میں. بچوں کو سکھاتے تھے اس کے گھر میں پانی بھی نہیں پینا, اس کے گھر میں حرام دولت ہے, حرام پیسہ ہے, حرام کی بات ہی نہیں, ذرا سا بھی مشکوک پیسہ اگر آ گیا سب لوگ کہتے تھے اس کے گھر میں بالکل نہیں جانا, کیونکہ صاحب اس کے گھر میں مشکوک پیسہ ہے, ناجائز پیسہ آ رہا ہے. تو ذرا سی بھی کوئی خامی پائی گئی سب لوگ تعجب کی نظروں سے اس کو دیکھتے تھے, یہ کیسا انسان ہے مسلمان اور یہ نہیں کر رہا ہے. یہ وہ اگلا دور تھا جس میں اسلام راسخ ہے, جمع ہوا ہے, پھیلا ہوا ہے. یہ دو دور گزر گئے, اب تیسرا دور شروع ہوا. وہ تیسرا دور کون سا ہے جس تیسرے دور میں اسلام مسلسل مسلمانوں کی زندگی سے نکلتا جائے گا؟ وہی تیسرا دور ہمارا گزر رہا ہے. یہ تیسرے دور کے متعلق حضرت نبی علیہ السلام نے اشارہ پہلے دے دیا تھا, ایسا میرا ابتدائی دور جیسا گزرا ہے کہ لوگ میرے دین کو تعجب کی نظروں سے دیکھتے تھے, نفرت کی نظروں سے دیکھتے تھے, حیرت کی نظروں سے دیکھتے تھے, دیندار بننے والے کا مذاق اڑاتے تھے, جو حرام سے بچنے والا اس کو کہتے تھے صاحب یہ کیسے. پھر واپس ایسا ہی دور آ جائے گا. حدیث میں یہ حدیث جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں, یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے, ترمذی شریف بہت عظیم الشان کتاب ہے, امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور انہیں سے انہیں حدیثیں پڑھی بھی ہیں, اور ایک حدیث میں امام بخاری کا استاد بھی ہے. وہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اس نے مجھ سے حدیثیں سنی ہیں لہذا اس حدیث میں میرا شاگرد, اور بہت ساری حدیثیں میں نے اس سے حاصل کی ہیں لہذا میں ان حدیث میں ان کا شاگرد. تو یہ ایسا ہی مان لیجئے جیسے فرض کیجئے ایک کالج میں دو استاد ہیں, ایک کیمسٹری کا ماہر ہے, دوسرا فزکس کا ماہر ہے. یہ کہتا ہے یار میری کیمسٹری کمزور ہے, تھوڑا مجھے گائیڈ کر دو. وہ اس میں گائیڈ کر دیتا ہے, کہ لگا بہت اچھا آج کے بعد اس چیپٹر میں آپ میرے استاد ہیں. اور وہ کہتا ہے یار اس سبجیکٹ میں میرا کمزور ہے, آپ ذرا مجھے سکھا دو. یہ سکھاتا ہے, کہتا ہے آپ اس چیز میں میرے استاد ہیں. اسلامی مزاج یہ تھا کہ جس نے ایک بات بھی سکھا دی وہ استاد بن جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک بات سکھائی وہ میرا مالک ہے, اگر چاہے تو مجھے بیچ کر کے کھا سکتا ہے. یہ اسلامی ذہن تھا کہ جس نے ہم کو ایک بات سنائی وہ ہمارا استاد. بہرحال امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں, بہت بڑے شاگردوں میں سے, اور ایک دو حدیثوں میں ان کے استاد بھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے ترمذی, اس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں, سنن ترمذی بھی کہتے ہیں. اسی میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, بدا الاسلام غریبا, میرا یہ دین اس حال میں شروع ہوا کہ لوگ اس کو تعجب اور نفرت کی نظروں سے دیکھتے تھے, حیرانگی کی نظروں سے دیکھتے تھے. حضور نے لفظ استعمال فرمایا غریب. میرا اسلام شروع ہوا اس حال میں کہ یہ غریب ہے. غریب کے دو معنی آتے ہیں, ایک معنی وہ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں. ہماری سوسائٹی میں غریب کے معنی ہے مفلس, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جو تندرست ہو. یہ ہماری سوسائٹی کے معنی ہے. عربی میں غریب اس کو نہیں کہتے. عربی میں غریب کہتے ہیں ایسا انسان جس کو سب تعجب کی نظر ہے, یہ کہاں کا آدمی ہے, یہ کیسا انسان ہے. کچھ لوگ تعجب سے دیکھیں, کچھ لوگ نفرت سے دیکھیں, کچھ لوگ اس کا مذاق اڑائیں, کچھ اس کو حیران ہو کر کے دیکھیں, ایسے فرد کو غریب کہتے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں میرا اسلام شروع ہوا اس حال میں کہ یہ غریب ہے. غریب کے معنی اس کو لوگ تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اعتراضات اس پر کر رہے ہیں. اس حال میں میرا یہ دین شروع ہوا. اگلا جو دور اس کے بارے میں حضور نے کچھ نہیں فرمایا. ہاں یہ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ, ایک دور ایسا آئے گا کہ جیسے آغاز میں اس کا حال تھا وہی حال حاضر کے ہو جائے گا. وہی دور ہمارا ہے. آج اگر دیندار کوئی بنے گا تو دیندار بننے کے معنی ہے نہ جانے کتنی کی تنقیدوں کا نشانہ بن جائے گا. کبھی کبھی گھر والوں کی تنقیدوں کا نشانہ بن جائے گا. لڑکا چاہتا ہے میں نمازی بنوں, گھر والے کبھی روکتے ہیں, اے وہیں تم کیا ابھی سے نمازی بن گئے, اب مجھے گھوم ابھی تو عمر تمہاری پڑی ہے, جب کبھی گھوڑا پڑا اس وقت نماز پڑھ لینا, ابھی کیا تم, ابھی تو تمہاری چھوٹی عمر ہے. تو گھر والے رکاوٹ بن رہے ہیں, کہیں بیوی رکاوٹ بنے گی, کہیں رشتے دار رکاوٹ بنیں گے, کہیں دوست رکاوٹ بنیں گے. رکاوٹ نہیں وہ تان و تشنی بھی کریں گے, کہیں سارے دفتر کے لوگ اعتراضات کریں گے. حرام سے بچنا مسلمانوں کا فریضہ وظیفہ تھا, اور یہ خوبی کی بات تھی, جو جتنا حرام سے بچا اتنا ہی وہ زیادہ قابل تعریف. لیکن وقت وہ آئے گا, حالات وہ آئیں گے کہ جو حرام سے بچنے والا اس کو لوگ کہیں گے یہ کیا مسلمانوں کی انسان, یہ کون سے دور کا آدمی ہے, آج کون حرام و حرام کو دیکھتا ہے. پورا آفس اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمان ہی مسلمان ہیں. بیچ میں اگر کوئی رشوت سے بچنا چاہتا ہے تو اوپر والے بھی دشمن, نیچے والے بھی دشمن. نہ صرف یہ کہ دشمن ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ بیچ میں ہمارے لیے کباب میں ہڈی آ گیا, اس کو پھینکو باہر. اور باہر پھینکنے کے لیے اس کو ایسے ایسے تگڑم کریں گے, کہیں ٹرانسفر کر کے کہیں دور علاقے میں پہنچے گا, تاکہ ہمارے یہاں یہاں ہم نے جو کاروبار چلانا ہے اس میں یہ رکاوٹ نہ بننے پائے. اور اگر وہ کسی طرح سے زیادہ ہی کچھ مضبوط قسم کا ہوا تو پھر سارے لوگ اس کا کہیں گے یہ کیسے آؤ پرانے زمانوں مولوی اس کی زمانوں. کبھی اس کو پیر کہہ کر کے, کبھی اس کو ولی کہہ کر, کبھی اس کو درویش کہہ کر کے, سارے جملے تان و تشنیع کے ہوں گے. یہاں تک کہ وہ بیچارہ کچھ دنوں تک تو مقابلہ آرائی کرے گا, لیکن جب چاروں طرف سے اس کو تنقیدوں کا نشانہ بننا پڑے گا, نظروں کی تنقیدیں, جملوں کی تنقیدیں, فائلوں کی تنقید اور طرح طرح کی پریشان, بعد میں کہے گا پھر اپنے آپ کے بچاؤ آپ. تو چنانچہ بعد میں وہ کہتا ہے جی یہ بتائیے, اب اگر میں مجھے کہتے ہیں صاحب صبح دفتر یوں ہونی سوتے تنخواہ دور, تم دفتر میں آؤ امام, ہم وہیں بھیجیں گے تم کو, تمہارا کام ہم کو نہیں کریں گے. اب وہ پوچھا جی میں گھر بیٹھ کر تنخواہ دوں گا تو وہ کیسے میرے لیے حلال ہوگی, جاتا ہوں دفتر میں تو وہاں مجھے کام ہی نہیں دیتے ہیں, اور اگر کام دیتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے, ہم کو جو کمانا ہے وہ کمانا نہیں دیتا ہے, اصل مجھے کہتے ہیں پھر صبح صبح کنٹینیوس فی الحال ایسے کام کرو کون اس کو. تو کہا میں پیر نہیں مجھے پیر بنا دیا گیا, میں مولوی نہیں مجھے مولوی بنا دیا گیا. میں یہ ہے وہ گویا مشکل, ایک نوجوان لڑکا فحشانہ زندگی چھوڑ کر مومنانہ زندگی اختیار کر رہا ہے, وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, وہ اسلامی لباس پہننا چاہتا ہے, وہ شکل و صورت اسلامی بنانا چاہتا ہے, وہ وظائف پڑھنا چاہتا ہے, وہ خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو اب اس کا سارا وہ سٹاف جس میں وہ رہ رہا ہوگا وہاں سارے اس کو, چاہے وہ کالج میں ہو, چاہے وہ دفتر میں ہو, چاہے کہیں بھی ہو, چاروں طرف اس کو تنقیدیں ہونے لگیں گی, کبھی رشتے داروں کی طرف سے تنقیدیں ہونے لگیں گی. یہ ہے وہ صورت حال جس صورت حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا, میرا اسلام میرا دین اس حال میں شروع ہوا ہے کہ لوگ اس کو تعجب اور نفرت کی نظروں سے دیکھتے تھے, اور پھر واپس وہی حال ہو جائے گا کہ لوگ دین کو تعجب ہے یہ بھی اسلام میں حرام ہے, آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا, نو دین, حالانکہ نو نہیں وہ پرانا ہے, وہ پرانے سے حرام ہے, مگر آج مسلمان تعجب کے نام سے ہم نے پہلی مرتبہ سنا, یہ بھی ناجائز ہے. کبھی ناجائز چیز سنا ہے مگر قبول کرنے کو ذہن تیار نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. اب یہ اسلام نے ناجائز کر دیا ویسے چلے گا نہیں, تمنا ابھرے گی کہ یہ چیز جائز ہونی چاہیے مگر کہہ نہیں پائیں گے, اور بعضے کہہ بھی دیں گے, نہ صرف یہ کہہ دیں گے بلکہ بعض دفعہ ایک مسلمان وہ جملے بول دیتا ہے جس جملے بولنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس چیز کو منع کیا ہے غلط ہوا ہے, ایسا نہیں, یہ حلال ہونا چاہیے جائز ہونا چاہیے. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس دور میں زندگی گزارنے کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے دیندار بنیں گے, چاروں طرف سے تعریفیں آئیں گی, وہ نہیں آج, آج یہ ہے جو ہی دیندار بننے لگیں گے چاروں طرف سے تنقیدیں آ جائیں گی, اور تنقیدیں غیر نہیں, غیر تو کریں گے ہی, ان کو تو تنقیدیں کرنی ہے نفس اسلام پر. ہمارے دیندار بننے پر تنقیدیں ہمارے گھروں سے ہوں گی, ہمارے والدین سے ہوں گی, کسی کو بیویاں کریں گی, کسی کا شوہر کرے گا, بیوی برقعہ پردہ پردہ کرنا چاہتی, شوہر کہتا ہے یہ آج کے زمانے میں برقعہ ورقہ نہیں چلتا, مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے جو مجھے فیشنیبل چاہیے, تو گویا وہ چاہتی ہے میں غلط فیشن نہ کروں, شوہر نہیں مان رہا ہے, اور کبھی شوہر چاہتا میں ٹھیک بنوں بیوی نہیں مان رہی. ایک دفعہ ایک صاحب نے خط لکھا, کہنے لگا جی میں نے ارادہ کیا تھا میں نماز پڑھوں, بیوی نے کہا نہیں فی الحال نہیں, فی الحال جب ہمارے دو چار بچے ہو جائیں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر شروع سٹارٹ کریں گے, اور دونوں ایگریمنٹ کرتے ہیں تب تک, اب میں کیا کروں؟ تو بیوی نہیں پڑھنے دے رہی ہے. کتنے ہی نوجوان لڑکے ہیں وہ دینی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, ان کے گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں. پھر اب ایک بیٹی نے کسی کہیں کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے کہیں سے برقعہ لایا, ماں نے جو ہی دیکھا اس کو اٹھا کر کے جلا دیا, کہتے تم کو کون رشتہ لینے آئے گا اگر تم نے آج ہی سے شروع کر دیا, آگے وہاں رشتہ ہی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ صورتحال. تو گویا آج کے زمانے میں دیندار بننے کے معنی کریڈٹ لینا نہیں ہے, بلکہ آج کے زمانے میں دیندار بننے کے معنی ہم کو تنقیدوں کے نشانہ پڑنا پڑے گا, اور مسلمانوں کی زبانوں سے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے, مسلمانوں کے. حرام حرام ہے, اس کو حلال کیا نہیں جا سکتا ہے, لیکن مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ حرام حرام ہے. رشوت حرام ہے, حضور صاحب فرما رہے ہیں راشد المرتشی کلامات النار, بلکہ رشوت کھانے والے کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کتا جتنا کھائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, اسی طرح سے اس کی تنخواہ بھی چل رہی ہے, گھر بھی کھڑا ہے, بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں پھر بھی لے رہا ہے, کس کے لیے لے رہا ہے اسے پتا نہیں, مگر چاہیے, اس کے بغیر نہیں کرے گا کام, اس کے بغیر کاغذ بھی یہاں سے یہاں نہیں جانے دے گا. قرآن نے کہا مسلو کا مسل قلب ان تحملو یا لاز و لم, کہتا یہ کتوں جیسے ہیں, کہ کتوں جیسے ہیں کہ مطلب ان کو ملے تب بھی زبان باہر نکالیں گے, نہیں ملے گی تب بھی زبان باہر نہیں, یہ مسلمان وہ قبول کرنے کو یہ تیار نہیں. یہاں تک کہ کتے کی مثال ہے, وہاں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں مفسرین عجیب عجیب نقطے لکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں کتے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے. کتے کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرا کتا بھوک سے بلک رہا ہوگا اور اس کتے کو پیٹ میں جگہ نہیں ہوگی پھر بھی اس کو نہیں دے گا, یہ اس کی خاصیت ہے. دوسرا اگر بھوک سے بلک رہا ہوگا اور اس کو پیٹ میں جگہ نہیں لیکن سامنے گوشت پڑا ہوا اس کو آنے نہیں دے گا نزدیک, یہ کتے کی خاصیت ہے, اور اگر وہ آئے گا تو اسے کو بھگوڑ دے گا. ٹھیک اسی طرح سے دوسرا تڑپ رہا ہے, ٹھیک دوسرا بلک رہا ہے اور اس کے گھر میں کوئی کمزوری نہیں لیکن اس کا کام کر کے نہیں دے رہا, چاہے اس کا برا حال ہو جائے. ایک عورت بیوہ وہ پہاڑوں سے سفر کر کے آتی ہے مڑ بھن لینے کے لیے, اس بیچارے کے پاس کھانا نہیں, اس بیچارے کے پاس واپس آنے کا کرایہ نہیں ہے, یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ مرغا لائی تم یعنی کاسر کو پورے انتوئی نے سے گویا اس کو, وہ بیچارے کہتے میرے پاس ہے ہی نہیں گھر میں کچھ, میں کہاں سے لاؤں گی, کہا نہیں اس کے بغیر نہیں ملے گا, 150 روپے دینے کو وہ تیار نہیں. یہی ہے وہ مزاج. تو غرض یہ کہ آج کا دور وہ ہے جس دور میں دیندار بننا اپنے آپ کو تنقیدوں کا نشانہ بنانا ہے. اب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر فرمایا اس دور کے دیندار بننے والے کو میری طرف سے مبارک ہو. یہ ہے اصل نقطہ جو ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری اور مبارک ہو اس دور کے ان دینداروں کو جس زمانے میں دیندار بننے میں ان کو رکاوٹیں آئیں گی, اور رکاوٹیں ہی نہیں بہت رکاوٹیں آئیں گی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دیندار بننا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل. وہ دینداری کی مشکلات غیروں کی طرف سے نہیں وطنوں کی طرف سے ہوں گی. غیر اگر نہیں کہے گا نماز ترک کر دو, غیر اگر نہیں کہے گا تم آپ حرام کھاؤ, غیر اگر نہیں کہے گا تم سود کے, غیر اگر نہیں کہے گا کہ تم اپنی لڑکیوں کو نچاؤ, غیر اگر نہیں کہے گا تم برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ, وہ خود ہی اپنے گھر کے لوگ اپنے ماحول خطوبہ للغرلا, تو خوشخبری ہو ان غریبوں کے لیے جو اس دور میں دین پر جمے ہوئے رہیں گے, کہ جب دین پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارا لینا مشکل ہے, کل قابض علی الجمرہ جیسے ہاتھ میں انگارا لینا مشکل ہے, ویسا ہی دیندار بننا مشکل ہوگا اس وقت. اس وقت ہم آنکھ کو کتنا ہی چاہیں گناہوں سے بچائیں, نہیں بچا پائیں گے, گرمی میں ہوگا, گرمی میں وردیاں ہوں گی, بچائی لیا چیز خریدی اس پر بھی ننگی عورت ہوگی, حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر اس پہ بھی ننگی عورت ہوگی, اخبار خریدیں گے پڑھنے کے لیے اس میں ننگی عورتیں ضروری آئیں گی, کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ننگی عورتیں ساتھ میں نہ ہوں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا آگے اگلے زمانے کی جو علامتیں بیان فرمائی وہ ساری علامتیں آج پوری ہو رہی ہیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت حضور نے بیان فرمائی تھی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ناچنے گانے والی عورت کو لے کر جائے گا. تو محدثین کہتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کون سا دور ہوگا اور ایسی کتنی عورتیں ہوں گی کہ صاحب ان کی منڈیاں لگی ہوں گی اور وہ منڈیوں میں عورتیں انتظار میں ہوں گی, ہم ناچنے گانے والی ہیں تو کہاں سے آفر آئے گا, تو ہماری ٹیم جائے گی گھروں میں اور وہ ناچنے گانے والی, تو ایسی کتنی عورتیں ہوں گی ہر گھر میں ناچنے گانے والی پہنچ جائیں گی, وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس لیے محدثین طے نہیں کر پا رہے تھے یہ کیسا ہوگا. آج کے زمانے میں پتا چل گیا کیا کہ بس کمرے میں صرف سوئچ آن کر دینا ہے ناچ گانا شروع ہو جائے گا, بس سوئچ دبا دیجیے ڈانس شروع ہو جائے گا, اور دنیا کے جہاں کا ڈانس آپ کو دیکھنا ہے تو جہاں کا ناچ گانا دیکھنا ہے اب پتا چلا یہ ہے وہ مطلب جو حضور نے بیان فرمایا. اگر اس زمانے میں حضور یوں کہتے کیا ایک زمانہ آئے گا ایک بخش جیسا ہوگا اس میں چیزیں پروگرام آئیں گے دوسری جگہ ناچ رہے ہوں گے یہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا نام یوں ہوگا, اگر ان لفظوں میں حضور بیان فرماتے تو اس وقت کے سننے والے کنفیوز ہو جاتے, وہ سوچتے یہ کیسی چیز ہے. اس لیے ہمیشہ قرآن بھی اور حضور بھی یہ دونوں الفاظ ایسے استعمال کر جاتے ہیں اس وقت کے سننے والوں کو بھی کنفیوژن نہ ہو اور بعد کے حالات پہ وہ منتبک ہو جائے. اس کی مثال بتاتا ہوں, قرآن نے بیان کیا والخیل والبغال والحمیر, گھوڑے گدھے اور کھچر تمہاری سواری کے لیے بنائے ہیں. اب اگر اس وقت اللہ تعالیٰ شان کہتا ہے تمہاری گاڑیاں بھی بنائی ہیں تو سارے صحابہ کہتے ہیں گاڑی کیا چیز ہوتی ہے, سمجھانا ہی ممکن نہیں تھا کہ صاحب ایک زمانہ آئے گا اس میں پلاسٹک ہوگا پلاسٹک کے ٹائر ہوں, پلاسٹک تھا ہی نہیں اس وقت تو گویا ممکن نہیں تھا سمجھانا. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا گاڑیاں بھی تمہاری سواری کے لیے بنائی, بلکہ یہ کہا تمہاری سواری کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی جائیں گی جن کو تم جانتے نہیں. وہ اخلوق مالا تعلمون, تمہارے گھوڑے گدھے کھچر سواری کے لیے بنائے, تم ان سے سواریوں کا کام لے سکتے ہو, اپنا سامان ایک جگہ دوسری جگہ لے جا سکتے ہو, اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور تمہارے لیے بنائی ہیں جن کو تم جانتے نہیں. صحابہ نے کہا ہاں ہوں گے کچھ, جب قرآن نے پہلے ہی کہا ہم جانتے نہیں تو مسئلہ صاف ہو گیا, آئندہ پتا چلا وہ کیا کیا چیزیں ہیں, آئندہ پتا نہیں اور کیا کیا ہوئیں. تو قرآن اور حدیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ حضور گفتگو جب کرتے ہیں تو الفاظ ویسے والے استعمال کرتے ہیں جو اس وقت بھی فٹ ہو جائیں اور بعد میں بھی فٹ ہو جائیں. حضور کے زمانے میں آیت نازل ہوئی سورج چاند ستارے سیارے وغیرہ کل ان کی فلک یسبحون, سب فضا میں تیر رہے ہیں, کسی کے ذہن نہیں گیا زمین کی طرف. ٹھیک, سب لوگ کہہ رہے ہیں زمین تو رکی ہوئی ہے, ہم بیٹھے ہیں زمین پر, باقی یہ سارے ناچ رہے ہیں فضاؤں کے اندر. بعد کی تحقیقات یا سائنسی اور جغرافیہ کی تحقیقات نے جب کہا کہ نہیں صاحب زمین بھی گھوم رہی ہے, تو اب مسلمان پریشان ہو گئے, ہم تو آج تک سمجھتے تھے زمین رکی ہوئی ہے, اور سائنس کہہ رہی ہے گلیلیو نے تھیوری لائی کے ساتھ زمین بھی گھوم رہی ہے, اب ڈھونڈنے لگے قرآن, پتا چلا قرآن میں تو پہلے ہی کہا تھا ہر چیز ناچ رہی ہے ہر چیز گھوم رہی ہے اس میں تو زمین بھی ہے. تو الفاظ وہ والے استعمال کیے جو اس وقت بھی فٹ ہوئے اور وہ والے بھی استعمال کیے جو آج فٹ ہو رہے ہیں. قرآن نے کہا تم کیسے میرا انکار کرتے ہو, کائنات ایک ڈھیر تھا اس میں نے ٹھوکر لگائی اور وہ الگ الگ ہو گئی, بس اب کب ہوا ہے یہ کیسے ٹھوکر لگائی کچھ نہیں پتا, وہاں سارا رخ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا انکار کیسے کرتے ہو تم, کیسے تم کافر بن رہے ہو, میں ہی تو وہ ہوں جس نے تمہاری یہ کائنات بنائی, جب یہ ڈھیر کی شکل میں تھا میں نے اس کو ٹھوکر مار کر الگ الگ کر دیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما, وہ لوگ جو اللہ کی طاقتوں کا اور اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں نہیں غور کرتے ہیں کائنات ایک جگہ ڈھیر کی شکل میں تھی, ہم نے اس کو ٹھوکر مار کر الگ الگ کر دیا. بس صاحب نے کہا ہاں جب کائنات خدا نے بنائی ہوگی ایک ہی ٹھوکر میں, وہ زمین بنائی یہ فلاں بنایا یہ فلاں بنایا, انہوں نے سمجھا ایسے جیسے بہت بڑی چٹان ہوتی ہے اس چٹان کو مار توڑ لگا کے اس کے ٹکڑے ہو گئے, تو ایک ٹکڑا بن گیا زمین ایک ٹکڑا بن گیا یہ. بس بعد کے زمانے میں جو تحقیقات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے صاحب بگ بینگ تھیوری آ گئی, تو بگ بینگ تھیوری کا تو قرآن سے پہلے ہی کہا ہے, تو آج کے زمانے میں بھی فٹ ہو گئے. قرآن کی خوبی یہی ہے, حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ الفاظ وہ والے بولیں گے جو اس وقت بھی فٹ ہو جائیں اور بعد میں بھی. تو خیر بزرگوں میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں دیندار بننا بے انتہا مشکل اور وہ مشکلات جو ہیں وہ غیروں اور دشمنوں کی طرف سے جتنی ہے اس سے زیادہ اپنوں کی طرف سے آ رہی ہیں, گھروں کی طرف سے آ رہی ہیں. ہم اپنا پیسہ غلط راستوں سے بچانا چاہیں گے تو گھر والے ہی نہیں بچانے دیں گے, رشتے دار نہیں بچانے دیں گے. ہم آوارگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو گھر والے ہی کبھی رکاوٹ ڈالیں گے. یہاں تک کہ اللہ اکبر, کہاں تک صورت حال پہنچ گئی, ماں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے تو نے آج تک کسی سے لاؤ کیوں نہیں کیا. یہ بیٹی فون کر کے کہتی جی میری ماں مجھے یوں کہہ رہی ہے, میں کیا کروں آپ, اور کیا پوچھ رہی ہے وہ, اگر میں ماں کے کہنے پر کروں تو گناہ تو نہیں ہوگا اور اگر نہ کروں تو ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی. سبحان اللہ, کبھی ایمان کے مظاہر ایسے ایسے سامنے آتے ہیں کہ بیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی اور اگر کروں تو گناہ تو نہیں ہوگا. جہاں تک صورت حال پہنچ گئی تو گویا بے دینی کی طرف دعوت جو ہے وہ مسلمان کے گھروں سے پیدا ہوگی. اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی خوشخبری فطوبی للغرباء, خوشخبری اور مبارک ہوتی اس ایسے دور میں جبکہ مسلمان بننا بے انتہا مشکل ہوگا, میری طرف سے ان کو مبارکباد ہوگی. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو میڈل تیار کر کے تو نہیں رکھتے کہ صاحب اس زمانے کے لوگوں کو میری طرف سے میڈل دینا, ان کا میڈل تو سب سے بڑا یہی تھا فطوبی للغرباء. اور حضور کا یہ لفظ طوبی ہے, یہ خاص جگہ پر حضور استعمال کرتے ہیں ہمیشہ. مثلاً حدیث میں سنا دیتا ہوں, مثلاً حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی, خوشخبری اور مبارک ان انسانوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. یہ بنے صحابہ, ہم اس میں نہیں ہیں. پھر آگے فرمایا وطوبی سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی, سات مرتبہ مبارکبادی اور خوشخبری اس انسانوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لا چکے ہوں. الحمدللہ ہم اس میں داخل ہیں, ہم نے حضور کو مانا اللہ کے نبی, خاتم النبیین حضور. ہم دینی اعتبار سے کمزور, اعمال کے اعتبار سے کمزور, مگر الحمدللہ ہمارے دل میں پورا یقین, اس طرح سے یقین جیسے اس پر دین یقینی ہے, اسی طرح سے یقین ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, آخری نبی, ان کا اپنا نبی مانا. بس اس کے بعد ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے کیا, کہ دنیا کی فحشانہ زندگی اختیار کریں یا اسلام کی مومنانہ زندگی اختیار کریں. دو راستے ہمارے سامنے ہیں. مومنانہ زندگی اختیار کریں گے تو قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی, مالی رکاوٹیں, مادی رکاوٹیں, نفسانی رکاوٹیں, ماحول کی رکاوٹیں, فیشن کی رکاوٹیں اور گھر والوں کی رکاوٹیں, نہ جانے کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی. ان ایک ایک رکاوٹوں سے ٹکرانا ہوگا, کریڈٹ نہیں ملے گا. اور اگر ہم نے وہ فاسقانہ زندگی اختیار کر لی, مومنانہ زندگی چھوڑ دی, تو چاروں طرف سے وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے گی, لیکن ہماری زندگی ویسی کی جیسے یہود و نصارہ کی جانوروں جیسی زندگی ہے کہ ان کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں. جانور ان سے بہت پیچھے ہیں, وہ جانوروں سے بھی آگے ہیں تمام معاملات میں. کوئی چیز ان کے پاس بچی بھی نہیں ہے, ان کے ہاں یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ بچہ جو پیدا ہوا باپ ہے ہی نہیں اس کا. وہ تو دس آدمیوں میں سے کس کو بتائیں کون اس کا باپ ہے. اب آج کے زمانے میں کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ کرو یہ کس کا ہے. وہی حال ہو جائے گا فاسقانہ زندگی اختیار کرنے پر. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو یہود و نصارہ کی نکالی کرنی چاہیے یا ان کو سمجھانا چاہیے کہ اصل زندگی وہ ہے جو ہمارے پاس ہے, جو ہمارا دین ہم کو سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم صریح عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.